بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، منهج السالكين وتوضيح فقه في الدين لفضيلة الشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ورحم بات کر رہے تھے پیچھے درس میں کتاب الصلاة پر، وہ پہنچے تھے باب صلاة العیدین، دونوں عید کی نمازوں کا بیان. پوائنٹ نمبر 178 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس بالخروج الیہما حتى العواتق والحیض یشہدن الخیر ودعوة المسلمین ویعتزل الحیض المصلى، متفق علیہ. شیخ صاحب نے عیدوں کی نماز کے بیان میں سب سے پہلا جملہ جو ہے وہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس حدیث سے اس باب کا آغاز کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لوگوں کو ان دونوں نمازوں کے لیے، باہر نکلنے کے لیے اور ان کی طرف جانے کے لیے، یہاں تک کہ جو جوان لڑکیاں ہیں اور حیض والی لڑکیاں بھی، عواتق کہتے ہیں جوان لڑکیاں، اور حیض جو ہیں حیض والی لڑکیاں یا عورتیں، تاکہ وہ مسلمانوں کی نماز میں شریک ہوں، شرکت کریں، اس خیر میں شریک ہوں، اور مسلمانوں کی دعا میں بھی شریک ہوں. اور جو حیض والی عورتیں ہیں وہ جو مصلی ہے، جو عید گاہ ہے جہاں پہ عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے، اس سے باہر ٹھہرے، اس سے باہر رہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 179: ووقتها، عید نماز کا وقت جو ہے، من ارتفاع الشمس قید رمح الى الزوال، سورج کے نکلنے کے بعد قید رمح سے یہ وقت شروع ہوتا ہے، ایک نیزے کے برابر جب سورج مشرق سے نکلتا ہے اور ایک نیزے کے فاصلے پر اوپر ہو جاتا ہے، یہاں سے وقت شروع ہو جاتا ہے عید کی نماز کا، اور یہ وقت رہتا ہے زوال تک. زوال کا وقت کون سا؟ جب سورج درمیان میں آ جاتا ہے آسمان کے، اور زمین پر اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ سایہ ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک وقت ہے. پھر جب زوال، جب سورج مغرب طرف مائل ہوتا ہے اور سایہ جو زمین پر مشرق کی طرف شروع ہوتا ہے، یہ زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو یہ وقت ہے. اور اس کی دلیل میں صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے تعلیقا، کہ سیدنا عبداللہ بن بشر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ہم، یا اس گھڑی میں ہم نماز سے فارغ ہو چکے تھے، یعنی جب سورج ایک نیزے کے فاصلے سے اوپر ہو گیا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 180: وہ سنت، اور عید نماز کے پڑھنے کا جو سنت ہے، فعلها فی الصحراء، میدان میں پڑھنا یا صحرا میں پڑھنا. اور اس کی دلیل میں متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے مصلی کی طرف جاتے تھے. ہم یہاں پہ عید گاہ کہتے ہیں، یعنی مسجد نبوی میں نہ پڑھتے بلکہ باہر جا کے صحرا کی طرف یا میدان میں جا کے پڑھتے تھے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں: وتعجیل الاضحیٰ وتأخیر الفطر، یہ بھی سنت میں سے ہے کہ عید نماز جو ہے، عید نمازوں میں جو عید الاضحیٰ ہے، اس میں پہلے وقت میں پڑھنا، جلدی کرنا، اور عید الفطر میں تھوڑی سی تاخیر کرنا. اور اس میں جو دلیل ہے، جو حدیث ہے، اس میں اختلاف ہے علماء کا. بعض علماء اسے صحیح کہتے ہیں، بعض ضعیف کہتے ہیں، اور اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور یہ معروف کتاب ہے، خط لکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن حزم کے لیے نجران میں جو رہتے تھے، تو اس میں لکھا ہے کہ عجل الاضحى واخر الفطر وذكر الناس، کہ عید اضحیٰ میں تعجیل کرنی چاہیے، جلد پہلے وقت میں پڑھنی چاہیے، اور جو فطر عید الفطر ہے اس میں تھوڑا سا تاخیر سے پڑھنی چاہیے. لیکن مغنی میں امام ابن قدامہ مقدسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت طریقے ہے کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ پہلے وقت میں پڑھی جائے تاکہ لوگوں کو یہ وقت مل جائے قربانی کرنے کا، اور عید الفطر جو ہے وہ تھوڑی سی تاخیر سے کی جائے تاکہ صدقت الفطر یا زکوٰۃ الفطر نکالی جا سکے. ولا اعلم فیہ خلاف، اس میں کوئی خلاف نہیں جانا، یعنی اجماع نقل کیا ہے امام مقدام مقدسی نے رحمہ اللہ مغنی میں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں سنت میں سے، والفطر فی الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، اور عید الفطر میں سنت یہ ہے کہ نماز سے پہلے پاک تعداد میں کھجوریں کھا لی جائیں، جیسے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے نہ نکلتے گھر سے جب تک کہ کھجوریں نہ کھا لیتے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاک تعداد میں کھجوریں کھا لیتے تھے. پانچواں پوائنٹ یہ بھی عیدین کی نماز کی سنت میں سے ہے، ويتنظف ويتطيب لها، صفائی یعنی صاف ستھرا ہو کے اور خوشبو لگا کر عید کے نماز کے لیے جانا چاہیے، اس میں غسل بھی شامل ہے. اور اس میں ایک اثر سیدنا علی کا، ان سے پوچھا گیا، رادان جو ہے سیدنا علی سے پوچھتے ہیں غسل کے تعلق سے، کیا میں روزانہ غسل کروں؟ سنین فرماتے ہیں روزانہ تو لازمی نہیں ہے، غسل کبھی بھی کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں جمعہ کے دن، عرفات کے دن، اور یوم النحر و یوم الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے لیے آپ غسل کیا کریں. اما علامہ البانی رواء الغلیل میں فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو عید نماز کے لیے غسل کے استحباب کے لیے جو دلیل ہے وہ یہی اثر جو سیدنا علی کا اثر ہے. جی جمعہ الگ، جمعہ کا تو ہے اس میں الگ دری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے، وہ تو گزر چکا ہے پچھلے درس میں. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو، یعنی اس کی سنت کی دلیل ہے، سنت کے کوئی کرنا چاہتا ہے تو. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ویلبس احسن ثیابہ، اور کپڑے جو ہے سب سے اچھے پہننے چاہیے. دیکھیں عید کے لیے تو ہم پتہ چل گیا ہے، گزر چکا ہے پچھلے درس میں. اب اس میں دیکھیں، السلام ورحمۃ اللہ، عیدین کی نماز کے لیے عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص جبہ تھا، چادر تھی سرخ رنگ کی، جو عید کے لیے پہنا کرتے تھے. اسے علامہ البانی نے صحیح کہا، اس میں ہیثمی نے روایت کی، طبرانی نے اس وقت روایت کیا، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. تو اس میں یہ دلیل ہے کہ سب سے اچھے کپڑے جو ہے عید کے لیے آپ پہن سکتے ہیں. ساتویں سنت جو ہے عید کی نماز کے لیے، ویذهب من طریق ویرجع من آخر، ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ صحیح بخاری میں آیا ہے، سیدنا جابر نے روایت کیا صحیح بخاری کی روایت میں. عید نماز کا طریقہ پوائنٹ نمبر 181، کیسا فرماتے ہیں، اصلی بہم رکعتین، دو رکعت پڑھتے تھے، جیسا کہ سر عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے متفق علیہ حدیث میں، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے لیے مصلی کی طرف جاتے اور دو رکعت پڑھتے، اور ان سے پہلے نہ کوئی نماز پڑھتے نہ ہی ان دو رکعت کے بعد کوئی نماز پڑھتے، متفق علیہ حدیث ہے. پوائنٹ نمبر 182 بلا اذان ولا اقامہ، بغیر اذان اور بغیر اقامت کے، سے مسلم کی حدیث میں ہے، سے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سے زیادہ، دو مرتبہ سے بھی زیادہ عید نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھے وہ بغیر اذان و بغیر اقامت کے میں نے نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر نماز کا جو طریقہ ہے، پوائنٹ نمبر 183 میں شیخ صفرم یکبر فی الاولى سبعا بتکبیرۃ الاحرام، پہلی رکعت میں سات تکبیریں تکبیرۃ تحریمہ کے ساتھ، یعنی ایک تکبیرۃ تحریمہ ہے اور پھر چھ تکبیرات تکبیرۃ تحریمہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیرات ہیں سوائے تکبیرۃ القیام، قیام کی تکبیر کے علاوہ. یعنی جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں، سجدے سے جب اٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ اس کو نہیں گنتے، یہ تکبیرۃ القیام ہے. اس کے بعد جب آپ کھڑے ہو جاتے پھر آپ کہتے ہیں پانچ تکبیرات. اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کے اس جملے میں یہ معنی ہے کہ خمسن سوا تکبیرۃ القیام. اور اس کی دلیل میں عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ کی روایت میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبیر جو ہے عید الفطر کی نماز میں پہلی رکعت میں سات ہیں اور دوسری میں پانچ ہیں، اور ان دونوں کے بعد یعنی تکبیرات کے بعد دونوں نمازوں میں جو ہے پھر آپ نے قرأت پڑھنی ہے. اسے ابودود نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے حسن کہا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں 185 میں یرفع یدیہ مع کل تکبیرۃ، ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس کے دلیل میں سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے ہوئے ہر تکبیر کے ساتھ. اسے احمد ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے. ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین یہ کرتے تھے ہر تکبیر کے ساتھ، اور جب کھڑے ہوتے تھے قیام کی حالت میں تکبیر کرتے تھے، اور جو عیدین کی تکبیرات ہیں جو بھی شامل ہیں وہ جنازے کی نماز میں بھی شامل ہیں کیونکہ اس میں قیام ہوتا تھا. تو قیام میں جب یعنی کھڑے ہو کر ہر تکبیر سے مراد کیا ہے؟ سجدے میں بھی تکبیر ہوتی ہے نا، سجدے میں جاتے ہوئے دونوں سجدوں کے بیچ میں، کہ وہاں پہ رفع دین ہوتا ہے نہیں، تو جو قیام کے حال میں تکبیر ہوتی ہے اس میں ہمیشہ رفع دین کیا جاتا ہے. کیونکہ امام ابن رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیام کی حالت میں ہوتے تھے تو رفع دین کرتے تھے، اور یہ جو جنازے کی نماز میں اور دونوں عیدین کی نماز میں شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ قیاس ہے رفع دین کے تکبیر پہ موضع القیام، قیام کی حالت میں، عام نمازوں میں بھی، کیونکہ ان نمازوں میں بھی قیام کی حالت ہوتی ہے عیدین کی نماز میں اور جنازہ کی نماز میں. جب الفاظ یہ ہیں کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے تھے اور قیام کی حالت میں ہی کرتے تھے، تو جو بھی نماز جس میں قیام ہوگا اور اس میں تکبیر پڑھی جائے گی تو رفع دین بھی کیا جائے گا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 186 میں وحمد اللہ ویصلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین کل تکبیرتین، اور ہر دو تکبیروں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اور اس میں ایک روایت ہے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، جس میں کہ ولید بن عقبہ جو ہے مسجد میں داخل اور سے بن مسعود اور حذیفہ اور موسیٰ اشعری کو مسجد میں پایا، تو ولید بن عقبہ نے یہ سوال کیا کہ عید آ رہی ہے کہ میں کس طریقے سے نماز پڑھوں. سو عبداللہ بن مسعود نے پھر یہ طریقہ بتایا کہ تکبیر پڑھتے ہیں اور دو تکبیر کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، وہ پھر اس طریقے سے ہر تکبیر کے بعد سات تکبیرات کے بیچ میں جو سات تکبیرات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود پڑھنا ہے. اور بعض علماء کہ اگر یہ نہیں بھی کیا جاتا تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکے، کیونکہ سلف سے یہ ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں ہے، بس سلف کا عمل ہے، صحابہ اس میں عمل کرتے تھے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کرنا چاہتا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 187 میں شیخ صفوان ثم یقرأ الفاتحة وسورة، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری سورت بھی پڑھتے تھے، جیسا کہ سیدنا عمر بن بشیر کی حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عید کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور ولا اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، سنن مسلم کی حدیث میں، اور سنن مسلم کی دوسری حدیث میں آیا ہے، سیدنا ابو عقد اللیث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر سے یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کون سی سورت پڑھا کرتے تھے، تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ اقتربت الساعة یعنی سورت القمر اور سورت قاف، قاف القرآن المجید پڑھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا پوائنٹ پوائنٹ نمبر 188 میں شیخ صفوان یجہر بالقراءۃ فیہا، اور جہری نماز پڑھتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت تھے، جیسے کہ ان حدیث میں گزر چکا جو بھی بیان کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 189 میں شیخ صفوان فإذا سلم خطب بهم خطبتین كخطبتي الجمعة، اور اگر جب سلام پھیر لیتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دو خطبے دیتے جیسا کہ جمعہ کے دو خطبے ہیں۔ سنن جابر کی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عید نماز کے لیے پہنچے، اور یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے، پھر کھڑے ہو خطبہ دیا، پھر بیٹھے اور پھر خطبہ دیا۔ ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، لیکن علامہ البانی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عید کے دن جو دو خطبے کے تعلق سے، اس میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے، اور اس میں جو اعتماد کیا گیا وہ جمعہ کے خطبے پہ قیاس کیا گیا ہے۔ اس لیے بعض علماء ایک خطبہ بھی دیتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، عید کی نماز میں دو خطبے بھی دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایک خطبہ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دو، جیسے کہ علماء کے اس میں یعنی عمل ہے اور یہاں پر بھی دیتے ہیں، یہ بہتر، جیسے کہ آپ دیکھیں تمام مساجد میں، حرمین شریفین میں بھی یہی عمل ہوتا ہے۔ پوائنٹ 190 یہ سب فرماتے ہیں الا انہ یذکر فی کل خطبۃ الاحکام مناسبۃ للوقت، خطبے میں جو موضوع ہے وہ وقت مناسبت کے حساب سے خطبہ دیا جاتا ہے، جیسے صدر انس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ یوم النحر میں فرمایا، جس نے عید نماز سے پہلے قربانی کر لی، جس نے عید نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے تو وہ دوبارہ قربانی کر لے۔ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی عید کے خطبے میں ایسے موضوع ہو یا ایسے الفاظ ہو، ایسے جملے ہوں جن کا تعلق اس عید سے اور اس مناسبت سے ہو۔ اسی طریقے سے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عید الاضحیٰ کے موقع پر خطبہ دیا نماز کے بعد، اور فرمایا جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے جو نسخ ہے ان پہ عمل کیا ہے تو فقط اصاب نسخ، یعنی سنت پہ اس نے عمل کیا ہے، اور جس نے قربانی اس سے پہلے کی ہے، یعنی اس نے نماز پڑھی اور قربانی دی جیسے کہ ہم نے قربانی دیا ہے نماز کے بعد، تو اس نے سنت کو کیا اور اس کا جو قربانی وہ درست ہے، اور جس نے اس سے پہلے قربانی کی ہے تو وہ اس کے قربانی نہیں ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 191 میں مستحب ہو، اور مستحب ہے اب التکبیر مطلق لیلۃ العید وفی کل عشر ذی الحجہ، جو تکبیر مطلق ہے یعنی کسی وقت میں بھی آپ تکبیر پڑھ سکتے ہیں عید کی رات سے، اور تمام جو عشر ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولتکمل العدۃ ولتکبر اللہ انا ما ہداکم، سورۃ البقرۃ 185 میں، تاکہ تم عدت کو پورا تمام کر لو اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر کرو، یا اللہ اکبر کہو، جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الحج آیت نمبر 28 میں، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ایام معلومات میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں. اور سورۃ البقرۃ آیت نمبر 203 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ تعالیٰ ذکر کرے ایام معدودات میں. اور مسند احمد کی روایت میں آیا ہے، سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی ایسے عظیم دن ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جن میں اللہ تعالیٰ کو ان سے اعمال زیادہ پسند ہو، ان 10 دنوں کے ہیں جو عشر ذی الحجہ کے ہیں، تو ان دنوں میں کثرت سے تحلیل پڑھو، یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اور تحمید. تکبیر سے مراد اللہ اکبر، تحمید سے مراد الحمدللہ. تو یہ تکبیر اور تحمید جو ہے اور تحلیل جو ہے ان دنوں میں کرنے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جو مقید ہیں، مطلق تو کسی وقت میں آپ ان دنوں میں کر سکتے ہیں، جو مقید ہیں ہر فرض نماز کے بعد، من صلاۃ فجر یوم عرفہ الى عصر آخر ایام التشریق، عرفات کے دن 9 تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کے ایام تشریق کون سے دن ہیں، کب سے شروع ہوتے ہیں، 11, 12, 13 ایام تشریق ہیں، 13 تاریخ کی عصر کی نماز کے بعد تک، یہ وقت مقید تکبیرات کا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ عرفات کی فجر کی نماز کے بعد سے تکبیرات پڑھتے تھے، اور ایام تشریق کے آخری دن کے عصر کی نماز کے تک پڑھتے ہوئے مکبر بعد العصر، اور عید کی اور ایام تشریق کا جو 13 تاریخ عصر کی نماز اس کے بعد بھی تکبیر پڑھتے تھے، یعنی مغرب کے بعد آپ نہیں پڑھیں گے، آخری حد جو ہے وہ عصر کی نماز ہے 13 تاریخ تک. اسے ابن ابی شہب نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے. امام احمد سے پوچھا گیا آپ کس حدیث کی طرف جاتے ہیں، یہ تکبیرات جو پڑھی جاتی ہیں فجر کی نماز عرفات کے دن سے لے کے ایام تشریق کے آخر تک، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجماع، اس کے لیے اجماع ہے، سن عمر، سن علی، سن بن عباس، سن مسعود رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے، یہ تمام صحابہ اس پہ عمل کرتے تھے. تو یعنی صحابہ کا عمل بھی ہے اور اجماع جو ہے نقل کیا ہے امام ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ مغنی نے، مغنی میں اسے نقل کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل سے یہ اجماع انہوں نے نقل کیا ہے. اور مصدرک حاکم میں امام حاکم فرماتے ہیں جو سیدنا عمر، سیدنا علی، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن سعید، تو ان سے عمل یہ صحیح ہے کہ عرفات کے فجر کی نماز کے بعد سے لے کے آخر ایام تشریق تک تکبیرات پڑھا کرتے تھے. اور اس تکبیر کی صفت جو ہے، طریقہ جو ہے، وہ یہ الفاظ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ جو الفاظ ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہیں، ابن ابی شیبہ مصنف میں یہ الفاظ موجود ہیں جید سند کے ساتھ. آج کے درس میں اتنا کافی ہے، یہ چند احکام تھے عیدین کی نماز کے لیے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.